بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلي وسلم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اجلاس میں میری حاضری آڈینس کے طور پہ آیا تھا میں، حضرت والا صوفی باصفہ پیر طریقت حضرت خاضر بادشاہ صاحب کا میں بیان سن چکا ہوں. جب ان کا نام آیا تو میں کہا میں ضرور آ رہا ہوں، میں تقریر کرنے کے لیے تو نہیں آیا، لیکن آپ مجھے یہاں اس ذمہ داری کو سونپے تو مجھے قبول کرنا ہی پڑتا ہے، اس کی اطاعت کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں انکساری کے طور پہ اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا. اصل میں میں نے سوچا تھا علم غیب کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں، لیکن یہاں آنے کے بعد حضرت علامہ نور اللہ شاہ صاحب قادری آپ سے مخاطب ہوئے تو وہی آیت آپ نے تلاوت فرمائی جس کو میں نے اب دہرایا. آپ کا بیان سن رہا تھا تو ان کے بیان کی برکت سمجھو میرے ذہن میں بھی کچھ لہریں ابھرتی رہی اس آیت کی، اس آیت کے سلسلے سے. تو میں نے کہا حضرت کو چونکہ آپ لوگوں نے وقت نہیں دیا، صرف آدھا گھنٹہ دیا اور آپ پوری بات آپ سے کرنا سکے، حالانکہ بہت قابل ہیں اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان کا خطاب مجھے بھی سننے کا موقع ملا، لیکن چونکہ وقت کی کمی تھی تو آپ اس آیت کی پورے پہلو پہ روشنی ڈال نہ پائے، ڈالتے تو شاید ایک لفظ پہ ہی ڈالتے رہ جاتے. اور صوفی دم کی لگن کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے آپ نے ہمیں خطبہ بیلور رحمۃ اللہ علیہ سے روشناس کرایا، ایک موقع آپ کو ملا کہ دکن میں بھی یہ کتب ایسے گزرے ہیں جن کی حیات سے ہم واقف نہیں. بہرحال اب میں جو بھی کہوں گا وہ میرے اندازے سے میں نے اس آیت کو سمجھا ہے، جو پہلو حضرت کو موقع نہ ملنے کی وجہ سے رہ گیا تھا میں نے سوچا کہ اسی آیت پہ کچھ کہہ دوں. شاید آپ کو پسند آئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، یہ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا ہم سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے. اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو تین باتیں اس میں ہیں جس کی تشریح طلب ہے. ایک، اللہ نے ہمیں ایمان والا کیوں بولا؟ ہمیں یہاں جو حاضر ہیں، ہمیں بتاؤ، ہمارے پاس جو ایمان کی دولت اس وقت ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ عبد الرحمن کے گھر پیدا ہوئے، عبد الرحیم ہو گئے، ماں نے کلمہ پڑھا دیا، ایمان مل گیا. بتاؤ اس سے زیادہ ہم نے کیا کوشش کی ہے ایمان حاصل کرنے کی؟ کوئی ہم کسی اور مذہب میں نہیں تھے کہ کتابوں کی چھان بین کر کے، اللہ کی تلاش کر کے ایمان لیا، یہ تو ہم نے نہیں کیا. یہ ہماری اردو زبان میں لفظ یہاں کی بنگلور کی پھوکٹ میں کہتے ہیں نا، اٹس اے گرانٹ، یہ گفٹ ہے، فضل الہی ہے. ایمان کا ہمیں مل جانا فضل الہی ہے، ہمارا کسب نہیں ہے، اس کو بچا لینا ہمارا کسب ہے. یہ وہبی طور پہ، عطائی طور پہ ہمیں دیا گیا ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کسی اور مذہب میں پیدا کر دیتا، جیسا کہ اب ہمارے متفرد برادران ہیں، نصارہ ہیں، یہودی ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، ایتھیسٹ ہیں، اگر ہم چنیا کے گھر میں پیدا ہوتے تو رامیا کہلاتے، اب رحمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو رحیم کہنا لے لگے. باپ نے نام اچھا دے دیا، اب ماں نے ہمیں کلمہ پڑھایا، استاد نے ہمیں اس کا ترجمہ دکھایا، اللہ کیا ہے، رسول اللہ کیا ہے، کلمہ توحید سے واقف کرایا، تو ہمیں ایمان مل گیا. یہ صرف اور صرف اور صرف اللہ ہی کا فضل ہے، ورنہ ہم اس کے حقدار نہیں. یہ فضل الہی ہم پہ نہ ہوتا تو ہم پتہ نہیں کیا تھے، کیا ہوتے. لیکن اس میں خطاب ہم سے کیوں کیا؟ دیکھیے، اللہ نے کہا تو ایمان والا ہے، اس کا سلیس ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں، یعنی وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہو. لیکن اس میں ایک راز چھپا ہوا، وہ اللہ ہم سب کو اپنا بناتا ہے. حضرت شاید اس سے اتفاق کریں گے کہ صوفیانہ انداز ہے سوچنے کا، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے ہو. بات سمجھ گئے؟ اے ایمان والوں میں اللہ گویا ہمیں امبریس کر رہا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ دس، کہ تم میرے ہو، میں نے تمہیں لے لیا ہے، میں نے ایمان دے دیا، اپنا لیا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ سات چیزوں پہ ہم ایمان لے آئے، استاد نے یا ماں نے، کوئی نے سکھا دیا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا. بتاؤ کون دیکھا اللہ کو؟ دیکھا ہے کوئی؟ نہیں دیکھا ہے تو بتاؤ میں اس کے قدموں پہ گر جاؤں. اللہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا، ہمیں پیدا کیا، لیکن کمال یہ ہے کہ ہمیں پیدا کر کے خود کو چھپا لیا. ظاہر کرنے کی نیت سے پیدا کیا، ارادے سے، لیکن خود چھپا ہوا ہے. بتاؤ کون شخص ہے جو خدا کو دیکھا ہے؟ اس میں شہادت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تو ایک ہے، اللہ تو ایک ہے. جب اللہ ہی کو نہیں دیکھا، گنتی میں کیسے لے آیا؟
کیا بات
اللہ ہی کو نہیں دیکھا تو اسے گنتی میں کہتے ہو؟ مجسم کر دیا, گنتی بھی تو ایک عدد ہے. میں کہتا ہوں ایک کہنا بھی غلط ہے,
غلط ہے.
خدا کو ایک کہنا بھی غلط ہے, خدا واحد ہے. بات سمجھو, یعنی ہر جگہ ہے. کیا ہے ہم نہیں جانتے اس لیے ایک ہے. ہم دوسرے انداز سے کہہ نہیں سکتے اس لیے اس کو ایک کہتے ہیں. ایک کہیں گے تو دو بھی آتا ہے وہاں. اگر رات کہیں گے تو دن پیدا ہوتا ہے, دن کہیں گے تو رات کو بتانا پڑتا ہے. اجالا ہے تو اندھیرا ہے. اب ایک کہیں گے تو دو بھی آئے گا. میں ایک کے لفظ کو نہیں لیتا ہوں. میرا انداز سوچ ایسا ہے کہ اللہ ایسا ہے کہ تمہارے ادراک میں نہیں آتا ہے تو ایک کہتا بولو.
کیا بات ہے, سبحان اللہ.
تمہارا ذہن عقول بشر اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ خدا کو گنتی میں بھی لائے. ارے فریم میں لانے کی بات الگ ہے.
کیا بات ہے,
فریم میں لا کے اسے کوئی اور نام دے کے, لات و عزا, راما, آنجنیا, یہ کہنے کی بات الگ ہے. میں تو کہتا ہوں گنتی میں بھی اس کو نہیں رکھ سکتے آپ. یہ وہ شخص ہے, وہ ذات ہے, خدا ہے, ہر جگہ موجود. پنڈت کی مالا میں بھی ہے, مولانا کی تسبیح میں بھی ہے.
کیا بات ہے, سبحان
اللہ. پھول کی خوشبو میں ہے, رنگت میں ہے, کانٹوں کے چبھن میں ہے, سورج کی روشنی میں ہے, اس کی تابانی میں بھی ہے, چاند کی روشنی میں بھی ہے, اس کی ٹھنڈک میں بھی ہے, ستاروں کی چمک میں بھی ہے, فضاؤں کی ہوا میں. کہاں دیکھیں تو حاضر کیسا بولیں, غائب کیسا بولیں. حاضر وہی ہے جو غائب ہوتا ہے.
کیا بات
ہے, حاضر وہی ہوگا جو غائب ہے. اب میں چار گھنٹے سے پہلے تو یہاں نہیں تھا. آپ بولتے ہیں حضرت آ گئے. آتا وہی ہے جو پہلے سے نہ ہو. خدا جب ہے ہی قدیم ہے, اس کا آنا کیا جانا ہے؟ بات سمجھے, اس کا آنا کیا ہوتا ہے, جانا کیا ہوتا ہے؟ اگر جاتا ہے تو پھر آتا نہیں, آتا ہے تو جاتا نہیں. ہر جگہ موجود ہے, یہ وہ خدا ہے. اب اس نے, ہم تو اللہ کو نہیں دیکھے. آمنت باللہ ہم نے کہہ دیا. وہ ملائکتی کون ہے فرشتے کو دیکھا, یہاں بتاؤ. اتنا مجمع ہے, سب مصلی ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نماز سجدہ کیے, اللہ کو دیکھے نہیں دیکھے, فرشتوں کو دیکھے نہیں دیکھے, ملائکہ کو نہیں دیکھتے, ارے جنات کو نہیں دیکھتے. یہ بھی ایک مخلوق ہے, یہ بھی مخلوق. ہم نے ملائکہ پہ بھی ایمان لے آیا, بن دیکھے. وہ کتب ہی ساری کتابوں پہ, اللہ آسمان کے صحیفے کتنے اتارا خدا ہی بہتر جانے, لیکن جن کے نام قرآن مجید میں آ گئے اس پہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ صحیفہ آسمانی ہے. اور جن کے نام نہیں ہیں ان کے بارے میں تذبذب ہے, شک ہے, ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. نہ اس طرف یقین سے کہہ سکتے ہیں, نہ اس طرف یقین سے کہہ سکتے ہیں. تو ہم ساری کتابوں پہ ایمان لے آتے ہیں. نہ کتاب پڑھی ہے, نہ انجیل دیکھی ہے, نہ تورات پڑھی ہے, نہ زبور پڑھی ہے. کوئی نہیں جانتا زبان, اس پہ ایمان لے آئے. وہ رسول ہی اللہ کے کتنے رسول ہیں, متفرق روایات میں آتا ہے 124,000, 180,000. گنتی تو بڑی ہے, نام کتنے ہمیں جانتے ہیں. آدم سے لے کر کے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو انبیاء اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں, اس کو ہم تصدیق سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے رسول ہیں. ورنہ ہر بستی میں, ہر زمانے میں ایک نبی مردوں میں سے اللہ نے بھیجا, ایک ہادی. اب کون تھے, کہاں تھے, ہمیں نہیں معلوم. ایمان رکھتے ہیں, دیکھے نہیں ہیں, ایمان رکھتے ہیں. ایسے جیسے اکبر دی گریٹ, ایمان رکھتے ہیں, دیکھا نہیں اکبر کو. سکندر اعظم, دیکھا نہیں, ایمان رکھتے ہیں, تاریخ پڑھ لیا. जानते ना हिस्ट्री में आ गया, इसलिए किसी हिस्टोरियन की बात पे हम ईमान ले आए। अब ये जो हम ईमान ले आए वो रसूली वो यौमिल आखिरी आखिरत के, आखिरत मरया तो जाके आता नहीं, फिर आखिरत क्या बोलता है? कौन है जो मर के आके बताया बोलो? अरे खबर के हालात नहीं बता सकता, आखिरत की बात अलग है। आखिरत तुम नहीं समझ सकते, आखिरत क्या चीज़ है नहीं समझ सकते। उसकी मिसाल दे देता हूँ, अगर माँ के पेट में हम जब थे तो यूं थे गोल, फरिश्ते ने कहा तेरा वक्त आ रहा है, अब तुझको इसी दुनिया में हम ले जाएंगे जहाँ तेरे लिए दूध होगा। वो बोलेगा दूध क्या है, व्हाट इज मिल्क? अरे वहाँ हवा है। अरे हवा क्या है? माँ के पेट में हवा नहीं मिली। वो बोलेगा तुझे फूल मिलेंगे फल मिलेंगे। क्या है? अरे बहुत बड़ा एक सूरज है जो रोशन करता है दुनिया को। क्या चीज़ है? मैं तो अंधेरी कोठरी में हूँ, आई एम ओके हियर, वही टू डिस्टर्ब मी, लीव मी अलोन हियर, माँ के पेट में मुझे छोड़ दो। अब यहाँ से क्या ले जाने की बात करें? अरे नहीं, ये तो माँ का पेट है, तेरी ये जगह नहीं है, ये मुस्तकिल जगह नहीं है, तुझको आलम अरवा थे हमने यहाँ लाया, अब यहाँ से तुझको दूसरी जगह ले जाना है दुनिया को। वहाँ देखिए ये चीज़ें हैं, रॉकेट है, टीवी है, वो है, फुला है, अरे समझ नहीं आता। इलेक्ट्रिसिटी है, उसके जहन में क्या आता? अरे पैदा हुआ तो बच्चे को नहीं मालूम, माँ को पहचानने के लिए 40 दिन लगते हैं, जो जनी माँ उसको पहचानने के लिए 40 दिन लगते हैं, वो दुनिया को क्या समझेगा पैदा होते, पैदा होने के पहले क्या समझेगा? फरिश्ता कहता है अब तेरा वक्त आ गया, माँ के पेट से निकल। बोलता है आप डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे यहीं छोड़ दो, मेरी ये जगह बहुत अच्छी है। अब दुनिया में हम आ गए आलम असबाब में, अब यहाँ अल्लाह ने हुक्म भेजा कि तुझे ये जगह भी तेरी माँ के पेट जैसी है, आखिरत वो है जो तू नहीं समझता है, आखिरत वो है जो तू नहीं समझता है, माँ का पेट है दुनिया आखिरत के लिए। अब तुझे आखिरत की चीज़ें बताएंगे हम, समझ में नहीं आएगा। जन्नत बोलेंगे, शहद की नदियाँ हैं, अरे हजरत यहाँ शहद चुपके एक स्पून खाया तो डायबिटीज हो जाता है, कहा शहद की नदियाँ लेके क्या करेंगे? क्या दर दूध पीना, अरे एक पाव लीटर दूध नहीं पीता हजरत, मैं नदी लेके क्या करें? हैं मोतियों का महल है, अरे मोतियों का महल लेके क्या करूँ, क्या चीज़ करूँ? क्या अबदी है, अबद समझता नहीं, हमेशा की, हमेशा की को समझता नहीं है, इसलिए कि यहाँ हमेशा की मिलती नहीं है, हमेशा की मिलती नहीं है। हमेशा की क्या है वो खिदर अलैहिस्सलाम भी नहीं बोलते, लंबी उम्र पाए हैं वो भी नहीं बता सकते कि हमेशा की क्या है। हमेशा की खुदा ही जानता है, हम कैसे जानेंगे? अब हमें बोले हमेशा की चीज समझ में नहीं आता। जब आखिरत समझ में नहीं आती, जन्नत देखा नहीं, दोजख देखा नहीं, ईमान कैसे लाया? ला लिया ना ईमान, ईमान ले आया ना, बल कद्र बल यौमिल आखिरी, और फिर बल कद्र खैरी ही व शर्री ही मिनल्लाह ताला वल बासी बादल मौत, मौत के बाद उठाया जाऊंगा। मौत हुई है, उठाए जाने का सवाल बात है, अभी नहीं आइडिया। मर गया तो हो गया, बेटा जाके बाप की खबर पे बात याद दिलाता है, इतना ही उसको मालूम है, कब उठाया जाएगा नहीं मालूम है, लेकिन ईमान रखता है, इस डेफिनेट, इट्स अ सर्टेनिटी इसके जहन में है। तो अल्लाह बोलता है इन चीजों को तू देखे बगैर ईमान ले आया, यकीन कर लिया तो तू मेरा हो गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे ईमान वालो, ऐ मेरे अपनो, यू आर माइन, नाउ लिसन टू व्हाट आई से, इत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह को। अभी डरना क्या चीज़ है? माँ बच्चे को डराती, रे बुढ़ा आ जाता जानो को, रे उन्हें झोली वाला पकड़ के चल जाता जानो को, अंधेर होगा देख बेटा भूत छो, ये डर खशियत इलाही आ जाए जिसके दिल में, उसकी दुनिया समझ जाती है। यहाँ हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का एक हकायत याद आवे, वो अक्सर ये घाना चलता ना कोलू का तेल जो निकालते हैं, अब तो मशीन आ गए हैं, पैकेट में रेडी मिलता है, आपको अंदाजा नहीं है। उस जमाने में गली गली में वो घाने होते थे जहाँ वो करंज का तेल, इसका तेल वो निकालते थे। वैसी जगह बैठा करते थे हजरत बायजीद बिस्तामी। वो बुढ़िया जो थी, जो उसकी मालिक, वो एक वक्त बड़ा भोंडा सा मजाक कर गई हजरत से। बोली, हजरत आप बताओ आपकी दाढ़ी अच्छी है या मेरे बैल की दुम, इतनी बेअदब है, गुस्ताख है। लेकिन जाहिल थी, नादान थी, हजरत के मकाम को नहीं समझी थी, खुरबत की वजह से वो मजाक कर गई। हम वलियों को मानने वाले गुस्से में आ जाएंगे, क्या जाए हजरत की दाढ़ी नहीं? नहीं। हजरत के जवाब में सुन लो क्या बात है। हजरत ने जवाब दिया, माई मेरी ये मेरा इख्तिताम ईमान से होता है।
क्या बात, वाह वाह,
तो यकीनन मेरी दाढ़ी तेरे बैल की दुम से अच्छी है।
क्या बात है, सुभान अल्लाह।
अगर बिल इत्तेफाक उल्टा हो गया, खैरियत से मेरा खातिमा ना हुआ, तो यकीनन तेरे बैल की दुम मेरी दाढ़ी से अच्छी है, इसलिए दाढ़ी की वजह से मुझ पे सवाल है, बैल की दुम पे सवाल नहीं।
क्या बात है,
ये होता है खशियत इलाही, ये होता है तकवा। ये नहीं कि लाइट बुझ गया डर हो रहा है, अंधेरे में कहता जाता, नहीं। तलवार का डर नहीं, आग में जल जाने का डर नहीं, करंट से मर जाने का डर नहीं, ये खशियत इलाही अलग चीज़ है। वो उसी को नसीब है जो खुदा को हर जगह देखता है। सबब को इख्तियार करो दुनिया में, मुसबब को ना भूलो। प्यास लगती है, पानी पी, वशरबु पियो, लेकिन पिलाने वाले को ना भूलो।
क्या बात,
पानी पियो, ये यकीन ना रखो कि पानी पीने से तेरी प्यास बुझेगी। पानी इसलिए पी के अल्लाह का हुक्म है, प्यास बुझाने वाला वो है। कुलू खा, तेरे लिए मैं गेहूँ चावल क्या नहीं बना दिया, तेरे जिस्म की तरबियत के लिए क्या क्या नहीं बना दिया, रिजा पहले पैदा कर दिया, बाद तुझको पैदा किया, खा, कोई इम्पीडिमेंट नहीं, हुक्म है मेरा, खा। ये जिस्म भी मेरी चीज़ है, अमानत है, इसकी देखभाल करना तेरा जिम्मेदारी है, खा। बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जा, भूख लगती है तो खा, लेकिन खाते वक्त ये ना ख्याल के खाने से मेरा पेट भर जाएगा, मेरी भूख मिट जाएगी। मैं यहाँ खाने का मैंने हुक्म दिया है, खा ले, भूख मिटाना मेरा काम, ये ध्यान में रखना, इसी का नाम तौहीद है। इत्तकुल्ला, डरो अल्लाह, हर जगह देखो। ये हजरत बायजीद बिस्तामी का एक और हकायत याद आ गई, ये सूफियों की महफिल है इसलिए मैं ये जगह लाता हूँ बीच में। आपको एक वक्त पेट का दर्द शुरू हुआ, पेट का दर्द शुरू हुआ, बेकरारी हो रही थी, तड़प रहे थे, मुरीदीन बैठे थे, आप जैसा बैठे हैं। मुरीदीन ने पूछा, हजरत क्या तकलीफ हो रही है? बोले, मेरा पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। अब मुरीदीन खामोश नहीं थे, फिर सवाल किया, हजरत इसकी क्या वजह हो सकती है? गिरम मुर्शिद से गुफ्तगु में सवाल आ, इनक्विजिटिवनेस। फिर उन्होंने जवाब दिया, मियाँ रात में मैंने दूध पिया था, चाय, जिसकी वजह से पेट का दर्द हो रहा है। चूंकि कबीरुल औलिया में थे, निदा आई, ए बायजीद तुझको दूध में असर कब से नजर आने लगा?
क्या बात है,
हम कहाँ है, हमारा वजूद कहाँ है? खौफ दादा हो गए, खशियत इलाही के ऐसे शख्स, अरे तौबा करता हूँ परवरदिगार, थोड़ी सी सहू हो गई है, दूध तो मैंने पिया है, तकलीफ देना तेरा ही काम, अब इसकी शिफा भी तू ही करेगा, दवा मैं खाऊंगा, डॉक्टर इंजेक्शन देगा, ब्लडी फूल, उसको पूछो, यकीनन कह सकता है कि वो इलाज कर देगा, कैंसर है कीमोथेरेपी देगा, यकीन से कह सकता है कि कीमोथेरेपी में उसका कैंसर का इलाज है? नहीं कह सकता, देना उसका काम है, इलाज कर देना परवरदिगार का काम, याद रखो। यही तौहीद है, गिनती की नहीं। अल्लाह एक है, कितना कहा है, कौन सी काउंटिंग में आएगा,
क्या बात।
ये इसके इस वजूद को पहचानने का नाम तौहीद है। जामने इतना ही मान लिया, तखवा जो खुदा का डर हुआ, तो इसके तीन शोबे हैं। मैं दर तशरी में जा रहा हूँ, ये बातें मेरी जहन में आती रही जब मौलाना की तकरीर सुना, हिदायत पे इन्हीं का वो फैज समझो मौलाना का। जब कोई आलिम बासिफा होता है तो उसकी रूहानियत काम करती है, तो मुझे करंट मार रहा था, तो मैं इसी को एहतियात करा। इसमें यह नहीं कि मैं इसके बारे में खूब जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है, आप गलत ना समझना। हर शख्स अपनी जगह अपना अपनी हैसियत रखता है। अब तखवा तीन चीज़ों का है, एक है बदनी, दूसरा है माली, तीसरा है कल्बी। बदनी क्या है, आप नमाज पढ़ते हैं बदनी तखवा, किसी को गाली नहीं देते बदनी तखवा, अच्छी बात ही करते हैं बदनी तखवा, इस हाथ से किसी को नेक काम में साथ देते हैं तो बदनी तखवा, किसी को धोखा नहीं देते हैं, ये बदनी तखवे हैं जो जाहिर में आते हैं। इंसान दूसरा इंसान देख सकता है कि ये नमाजी है, वक्त पे आ जाता है, भाई बहुत नमाजी है, अच्छे पर्वत बहुत पाक पास, अंदर की हालत अल्लाह जाने। एक माली तखवा है, अल्लाह ने तुझको एक अमानत दे दी है ज़कात का, तू ज़कात देने का तुझ पे फ़र्ज है तो ज़कात निकाल। माल मैंने तुझे दिया है सदका देना है, सदका दे। किसी की मदद कर सकता है तो मदद कर, कोई मजबूर है कर्ज देने की ताकत रखता है तो कर्ज दे, किसी की शादी नहीं हुई शादी में हिस्सा ले सकता है तो हिस्सा ले, मस्जिद की तामीर में पैसा लगा सकता है तो पैसा लगा, मदरसे में हिस्सा ले सकता है तो ले। तो ये सब माली तखवा है, माल का जहाँ सर्फ होता है वो माली तखवा है। और ये दोनों चीज़ें दिखावे में आती है, यहाँ सिर्फ कल यहाँ सिर्फ परेशानी ये है कि करते हुए तूने इखलास को हटा दिया तो रियाकारी में आ गया, और रियाकारी किसी अंदाज से किसी चीज़ में हराम है। दिखावे के लिए करता है तो हराम है, अल्लाह के लिए कर ले तो बड़ी बात है। हजरत राबिया बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु अन्हा एक वक्त हुजरे से बाहर निकली आलम जज़्म में, उनको आधा खलंदर समझते हैं सूफिया इकरम, क्योंकि औरत हैं इसलिए आधा कहते हैं, वरना वह खलंदर ही है। खलंदरी मर्तबा बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये सबके बस की बात नहीं है, अच्छे अच्छे गुट्टे टेक देते, बड़ी बड़ी मुश्किल बातें हैं। जब वो निकली तो एक हाथ में आग का लोटा और एक हाथ में पानी का लोटा लिए निकली। इत्तिफाक से उनके पीर और मुर्शिद हजरत ख्वाजा हसन बसरी सामने आ गए, देखे कि मेरी मुरीदा जलाल में है, हाथ में एक लोटा रखी है जिसमें आग है और एक में पानी है, और बिखरी हुई गुस्से में जलालत में जा रही है। पूछा राबिया कहाँ का खसद है और ये क्या है तेरे हाथ, पीर पूछ रहे हैं मुरीदा से। कहने लगी ए पीर मुर्शिद, मैं चाहती हूँ कि इस आग से जन्नत को जला दूँ और पानी से दोजख को बुझा दूँ, क्योंकि जो शख्स जो भी नेकी करता है इबादत खुदा करता है या तो दोजख से डर के करता है या जन्नत की अवस में करता है, मैं चाहता हूँ खुदा और बंदे के दरमियान ये दोनों चीज़ें हट जाए। यह है इखलास का मकाम। अब बदनी इबादत दिखावे में आती है, बहुत ही झुक के तस्बीह पढ़वा हल्का मन कर लिया है, अब दिखावा है, मुराकिबे में बैठ गया है, वक्त से पहले नमाज को आता है, आखिर में सबके जाता है, لوگ کہتے ہیں بہت اچھا چھکرا بھی فلانے کا بیٹا بہت نمازی ہے. بہرحال مالی تقوی بھی یہی تھی بات ہے. رمضان آیا تو گھر کے پاس دیکھو ہزاروں آدمی کیوں میں کھڑے ہیں, کپڑے بانٹ رہے ہیں شیٹ صاحب, دکھاوا ہے, اور کسی کو دیتے ہیں تو دوسرے سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے اس کی مدد کی تبھی اس کی بیٹی کی شادی ہوئی. میں نے مدد کی تو اس کی بیٹی کی شادی کیا, وہ ورنہ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ غریب کی غیرت کو للکاتے ہیں دینے کے بعد, سمجھ میں آ گئی بات, اس کی غیرت کو للکاتے ہیں. مجھے قرآن سے ثابت کر دو, اللہ نے جب کسی کو دیا ہے تو حکم کیا کہ تو دے, لیکن کسی کو غریب کر دیا تو غریب سے نہیں کہا کہ تو لے. غریب کو لینے کا حکم بتاؤ قرآن میں کہاں ہے؟ مالدار کو دینے کا حکم ہے, مما رزقناہم ينفقون, اس میں سے دو جو میں نے تمہیں دیا ہے. دینے والے کو حکم ہے کہ تو دے, لینے والے کو حکم نہیں ہے کہ تو لے. تو انڈائریکٹ طریقے سے, محضوب طریقے سے اللہ نے اس کی اجازت دی تھی کہ تو لینا ہے تو اس کے پاس لے لے جس کو میں نے دیا ہے. تو اللہ یہ غریب کی غیرت کو بقا رکھتا ہے, بات سمجھا رہا ہوں, غریب بنایا تو اس کی غیرت کا حفاظت کر رہا ہے, اور تو بلڈی فول اللہ کے دیے ہوئے مال کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ میں نے دیا اس کی بیٹی کی شادی ہوئی, میں نے دیا تب اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی. کیا سمجھتا ہے تو مما رزقنا من فقول, ارے دے اس میں سے جسے میں نے تجھے دیا, ورنہ تو ماں کے پیٹ سے آتے ہوئے پیسے ڈالر لے کے نہیں آیا, روپیے لے کے نہیں آیا, گاندھی مہاراج کی فوٹو کے نوٹس لے کے نہیں آیا. اب لڑی پور یہاں تو نے محنت کی, تیری محنت کے اوپر میں نے تجھ کو دیا, محنت میں برکت دی, تجھے مالدار بنا دیا. اب مالدار بنانے کے بعد میں حکم کر رہا ہوں کہ تو دے, دینے کے بعد بتانے کا کہا ہے, یا ای الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والذا, اے ایمان والو اپنے صدقات کو برباد نہ کرو جتا کر یا اذیت پہنچا کر. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مالی تقوی بدنی تقوی دکھاوے کی چیز ہے, لیکن یہ قلب کا تقوی کیا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے. قلب کو خدا ہی جانتا ہے, اور کوئی نہیں جانتا. ٹیررسٹ ہے تو اس کے دل میں کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا, انسپائٹ آف آل دی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ, ون کی ناٹ ریڈ ونس مائنڈ. قلب کو نہیں پہچان سکتے, خدا ہی جانتا ہے. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب, میرے نشانیوں کی تعظیم کرنا ہی قلب کا تقوی ہے. اب نشانیوں کی تعظیم, اب یہ خدا ہی جانتا ہے کہ کون کس سے کتنی عزت سے مل رہا ہے, جس سے نسبت ہے اس سے ادب سے ملے گا, اور جو چیز خدا کی ہے اسے ادب سے ملنا پڑے گا. تو تقوی کیا ہے؟ تقوی میں اللہ نے ایک اصول بنا لیا. قلب کا تقوی وہ ہے جس کو میں ہی جانتا ہوں میرے بندے کی حالت کو, لیکن وہ اس وقت ظاہر ہوگا جب وہ میرے نشانیوں کی تعظیم کرے گا. اب اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ میرے خیال میں کسی اجلاس میں یہ کہہ چکا ہوں, دورانہ نہیں چاہتا, خالی بتا دیتا ہوں. آب دمدم ہے, پرانی سے ہم پوچھتے ہیں اللہ تیری شاعر اللہ ہے کیا؟ تعظیم کرنے کا تو نے حکم دے دیا, اب تو ہی بتا تیری نشانیاں ہیں کیا, بتا. کہتے معلوم ہم کو یہ کہہ کہ اللہ کی نشانی ہے کہ نہیں ہے. پرانی کی آیت ثابت کرتے ہیں, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں. ارے تعجب ہوتا ہے, اتنا بڑا پروردگار سورج بنانے والا, جنت دوزخ بنانے والا, آخرت پیدا کرنے والا, فضا بنانے والا, اتنی بڑی کائنات بنانے والا, نشانی بتاتا ہے تو دو ٹیلوں کی بتاتا ہے, اسمال ان سائز. کیوں نہیں ایوریسٹ کا نام لیا؟ کیوں نہیں سمندر کا نام لیا؟ کیوں نہیں کہا کہ سورج میری نشانی ہے؟ عالم آئے خیال میں ہم اللہ سے پوچھتے ہیں, اللہ تو اتنی بڑی قدرت والا, آن کی آن میں جبریل کو زمین پہ بھیج دینے والے, تو یہ نشانیاں اپنی ایک پہاڑی کو کیوں بتائیں؟ جواب میں آئے گا آپ مراقبے میں, ارے بے وقوف نادان, تو نہیں سمجھتا پہاڑی تیرے سامنے چھوٹی ہے, میری نظر میں بہت بڑی ہے. اس لیے کہ میری ایک ولیہ بی بی حاجرہ اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا پہ چڑھی, تو آہستہ چڑھی کیونکہ بچہ نظر آ رہا تھا, اتر گئی دوسری پہاڑی پہ تلاش کے لیے, جانا تو وادی میں جانا تھا, بچہ نظر سے اوجھل تھا تو بھاگ کے گئی, اور جب دوسری مروہ پہ چڑھی تو آہستہ چڑھی. یہ میری ولیہ کی اس حرکت کو میں نے بہت پسند کیا ہے. یہ ولیہ ہے, نبی نہیں ہے, نبی کی بیوی ہے اور ایک نبی کی ماں ہے, اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے, ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے, ایک شوہر بھی نبی ہے, ایک بیٹا نبی ہے, بیچ میں درمیان میں ایک ولیہ ہے. سمجھے کیا بات ہے؟ سمجھو یہ بات مرتبہ ولی کا. اس ادا کو میں نے ایسا پسند کر لیا کہ قیامت تک آنے والے حاجیوں پہ ضروری ہو گیا کہ تیرا حج اگر قبول کرنا ہے تو صحیح کرنا پڑے گا, پہاڑی پہ ایسے ہی بھاگ آہستہ چڑھنا پڑے گا اور نیچے بھاگ کے جانا پڑے گا اور پھر اس پہاڑی پہ ہلو چڑھنا پڑے گا. اس ادا کو تو قیامت تک دہراتے رہو ورنہ تیرا حج قبول نہیں ہوگا. ولیا کا یہ مقام ہے تو اس کی تعظیم کرو. حضرت اسماعیل کے پاؤں سے زمزم نکلا, سب پانی اسی کے ہے, گنگا کس کی ہے؟ یہاں گنگا جل جو چھڑکا جاتا ہے مقدس چیز ہے ہندوؤں کے لیے, ہمارے لیے تو نہیں ہے, لیکن ہمارے لیے مقدس زمزم ہے پانی, وہ بھی اللہ ہی بنایا, یہ بھی اللہ بنایا, اس کی تعظیم کرنا. زمزم آپ کھڑے ہو کر ہی پینا پڑے گا, بیٹھ کے نہیں پی سکتے, اس کے آداب ہیں. یہ اللہ کی نشانی ہے. اب اس کو جو نشانی خدا کی سمجھ کے ادب کرتا ہے وہ اس کا دل کے تخوے کی گواہی ہے, شہادت ہے. جو اس بات کو نہیں کرتا, ارے باپ کو باپ سمجھا ہی تو ادب کرے گا, ون آف دی پرسن سمجھ گیا تو کیا کرتا, بڑے بھائی کو بڑے بھائی سمجھا تو ادب کرے گا, چھوٹے کو چھوٹا سمجھا تو شفقت کرے گا, مومن کو دیکھتے ہی خوش ہو جائے گا کہ مومن میرا بھائی ہے. یہ سب کیا ہے؟ جب دل میں شخصیت برس جاتی ہے, بس جاتی ہے تو ادب پیدا ہو جاتا ہے. جب شخصیت کا مقام ہی نہیں بسا تو ادب کہاں سے آیا؟ تو اللہ نے کہا میری نشانیوں کی تعظیم کرنا ہی دل کا تقویٰ ہے. اب حجر اسود کو ہم بوسہ دیتے ہیں, یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. حجر اسود کو ہم بوسہ دیتے ہیں, کیوں دیتے ہیں پوچھو, باتیں بولیں گے رسول اللہ نے بوسا دیا اس لیے, یہی نا کامن جواب یہی آتا ہے. آواز آ رہی ہے آپ لوگ؟ میں ذرا پانی پی لیا. اب ہم پوچھتے ہیں رسول اللہ نے بوسا کیوں دیا, جواب میں کہنے والے کہتے ہیں بے وقوف, جنتی پتھر ہے اس لیے دیا. پتھر جنتی ہے اس لیے دیا, وہ جنتی پتھر ہے ہم بوسا دیتے ہیں, وہ جنتی ہے ہی, لیکن کیا نبی وہ جنتی پتھر سمجھ کے بوسا دیے؟ کہ جنت کے مالک ہونے کے بعد اگر رہتا یہ پتھر کو بوسا دینا تھا تو جنت کے دروازے کو دینا تھا, داروغہ کو دینا تھا, محلوں کو دینا تھا, دیواروں کو دینا تھا, وہاں کے پھل پھول کو دینا تھا. کہیں بتایا آپ کو معراج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر فرمائی تو وہاں جہاں جہاں گئے وہ بوسہ دیے؟ جب وہاں نہیں دیے تو یہاں کیوں دیتے؟
کیا بات،
سوال ذہن میں آتا ہے. ارے جنتی پتھر سمجھ کے دیے، اپنی طبیعت سے دیے. ایک اور سوال آتا ہے، کعبۃ اللہ میں 360 بت تھے، اب یہاں مادشی کی دیول کو نفرت کرتے ہیں، کوئی اور مندر آ گیا تو پریشان ہو جاتے ہیں. بعد لوگ ہم سے کہتے ہیں، حضرت ہمارا گھر بنے بعد ایک دیول آ گئی، کیا کرنا؟ ارے خوشی سے رہو، تیری اذان کی آواز دے، نماز پڑھ، ہے مومن بن کے جا، تیری روشنی وہاں پہنچے گی. وہاں سے اندھیرا لینا ہے نہیں، خوشی کے کیا ڈرنے کی بات. اب اللہ سے ہم پوچھیں گے، اے اللہ تو توحید کا سبق دینے کے لیے 124,000 پیغمبروں کو بھیج دیا لا الہ الا اللہ کی تعلیم کے لیے، اپنے ہی بت خانہ بنا دیا. کیا اچھا ہوتا جب وہ لوگ بت نصب کرنے آئے تو ان کو کچھ ہو جاتا، شاق مار کے مر جاتے، اس کی قدرت میں نہیں تھا کیا؟ تھا نا. کیوں 360 بت رکھ کے شرک جاری تھی وہاں؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں، آتا ہے نا، شیطان وغلاتا ہے. سنو صوفیانہ بات سنو، اللہ جواب دے گا، ارے بے وقوف ٹھہر، میں تو تیرے سامنے نہیں آتا، میں وہاں وہ چیز بھی رکھا ہوں جس کو چوما جاتا ہے، اور وہ چیز بھی ہے جس کو پوجا جاتا ہے. میں ایک ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں جو ان دونوں میں فرق کر کے بتائے گا، وہ میں نہیں کر کے بتا سکتا تجھ کو، تیری سمجھ میں نہیں آتا. میں آ کے تیرے سامنے خدا بن کے چوم کے پوجا کو توڑ کے نہیں کر سکتا، میرے نبی کو محبوب کو بھیج رہا ہوں، دیکھ میرے گھر کو بھی وہی پاک کرے گا جو تیرے دل کو پاک کرے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو توڑ دیے جن کی پوجا ہوتی تھی اور جن کو چوما جاتا تھا، نبی نے چوم کے بتایا یہ جائز ہے، وہ ان کی طبیعت تھی نبی کی، ہمارے لیے شریعت ہے. طبیعت نبی شریعت امت. تو اب ہم کہیں جنتی پتھر پر کیا اللہ کی نشان، ایسا نہیں. بات سمجھو، نبی کے لب سے جو لگا وہ حلال ہو گیا، لب سے جو ہٹا وہ حرام ہو گیا. یہاں ایک آیت قرآنی یاد آ گئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لکم، اے نبی حرام نہ کرو اس چیز کو جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا. اس کی شان نزول یہ ہے کہ حضرت ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر اکثر جایا کرتے تھے دوپہر کا وقت، اور عصر سے پہلے لوٹ جاتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ و حضرت عمر کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے آپس میں گفتگو کر کے رسول اللہ کو کنفرنٹ کرنا چاہا. آتے ہی پوچھے، یا رسول اللہ آپ کی منہ سے سرکے کی بو آ رہی ہے، سرکہ کہتے ہیں نا، وینیگر. آپ نے فرمایا، نہیں عائشہ، بات ایسی نہیں ہے، میں زینب کے گھر گیا تھا، وہاں میں نے شہد کھائی ہے، شاید جس کی وجہ سے تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے. اگر تمہیں شہد پسند نہیں ہے تو میں چھوڑ دوں. یہ تو نارمل گفتگو ہوتی ہے نا ہسبینڈ اینڈ وائف میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کی ماں میں گفتگو چلی، لیکن آیت اتر گئی، اے نبی اس کو حرام نہ کرو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے. اب سوال آتا ہے، کیا نبی حرام کرنے کے لیے بولے تھے؟ نہیں نا، حسد تو وہ نہیں تھا، لیکن خدا کو معلوم تھا میں نے شارع کو بھیجا ہے، شریعت کو نافذ کرنے والے کو بھیجا ہے، ان کے لب سے جو لگتا ہے وہ حلال ہو جاتا ہے امت کے لیے، جو لب سے دور ہوتا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، اس لیے تم کبھی پرہیز نہ کرنا. بات سمجھ میں آ گئی، نبی کی شخصیت سمجھ جاؤ، منصب رسالت کیا ہے. تم لب سے ہٹا دو تو امت میں ایک فرقہ پیدا ہو جائے گا، کہے گا نبی نے شہد نہیں کھایا، حرام ہے ہمارے لیے، یہ حرام نہیں ہے حلال ہے. آیت اترنے کا منشا نہیں تو آیت اترنے کی ضرورت، کیا خدا کو نہیں معلوم اپنے نبی کی نیت کیا ہے؟ بیوی کی دلجوئی کے لیے فرماتے ہیں، عائشہ تمہیں اگر پسند نہ ہو تو چھوڑ دو. یہ الفاظ اللہ کو معلوم تھا کہ بیوی کی تسلی کے لیے فرما رہے ہیں، حرام حلال کرنے کے لیے نہیں ہے، لسٹ نہیں دے رہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، بلکہ فرماتے ہیں. لیکن اللہ کو معلوم ہے میرے نبی جس سے دور ہوں گے وہ حرام ہو جائے گا، اور جس کے نزدیک ہوں گے وہ حلال ہو جائے گا. نبی کی شخصیت اشارے ہے، شریعت بتانے آئے ہیں. اب دل کا تقویٰ سمجھ گئے. اب تیسری بات، کتنے بجے ہے نماز یہاں؟
8 بجے
تھا، ان شاء اللہ اس کے پہلے تھا. ادا کیا
اس سے پہلے پڑھا مولانا
کی عشاء کے پہلے
نماز
سوا آٹھ بجے
نماز.
اچھا میں ختم کر دوں، آخری رہ گیا ہے. اب مولانا کو اتنی دور سے بلا کے آئے، آپ لوگ ان کو 10 منٹ 15 منٹ دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. آئندہ اس بات کا خیال رکھو کہ کسی ایک کو تقریر کو بلاؤ، کیونکہ آپ رکھتے ہی اثر کے بعد ہیں اور عشاء سے پہلے ختم کرنا چاہتے ہیں. ان دوران میں عصر اور مغرب کے درمیان کا وقفہ تو بہت ہی نازک.
جمعہ میں تو ہر بار سنتی تھا میں، آنے کا مقصد صوفیزم میں آنے کا مقصد کیا؟ تو خالی تصوفی کی بات، تصوف سیکھنے کے لیے آپ آئے؟ جمعہ میں تو بیان سنتی نہیں کیا بات ہے، ہر جمعہ بیان سنتی ہر وقت سنتی نہ، پھر آنے کا مقصد
صحیح بات،
صوفیزم کا مقصد کیا؟ ایسے تقریری تو رات بھر سنتی رہے، یہاں کیا سیکھنے کے لیے آئے ہیں جی؟ نہیں اس کی ضرورت نہیں، یہ کہنا سر نہ ٹھیک ہے. بات دراصل کیا ہے، الحمدللہ حضرت نے بھی بہت اچھی باتیں بتائے، مولانا نے بھی بتایا. نہیں میں سال بتاتا ہوں، حضرت کی نصیحت ہے کہ یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں صرف تصوف کے لیے، صوفی کے لیے، کہ بندے کا مقصد زندگی کیا ہے، کہ انہیں کون تھا، کیوں آیا، کہاں جانا، جس جگہ سے آئے وہ بھی ماضی ہے، غائب ہے، مرنے کے بعد جہاں جا رہا ہے وہ بھی غائب ہے، دونوں غیوب دینے شروع ہو. تو پہلے اسے جان لیا جائے کہ انہیں کیوں دنیا میں آیا، اسے کیا کرنا ہے، اس کا مقصد زندگی کیا ہے نا. تو فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کراتا ہوں، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرواتا ہوں، تم میرا چرچا کرو، میں تمہارا چرچا کرواتا ہوں. صوفیہ کی بات ہے، فذکرونی، تم مجھے یاد کرو. تو پہلے اللہ بول رہا بندے کو تو یاد کر، پہلے پہل بندہ کرنا کہ فض تو یاد کر. ان یاد کب کرے گا؟ جب اللہ اسے توفیق دے گا، تو پہلے اللہ یاد کرے گا باطن میں. پہلے تو حکم ہو رہا کہ بندے کو فذکرونی، تو میرا ذکر کر. ان ذکر کب کرے گا؟
اللہ بولے.
جب اللہ اسے توفیق دے گا، تو پہلے کس کی طرف سے ہو رہی پہل؟ ظاہر والی بات اور ہے باطن. اچھا ذکر کے معنی کیا؟ یاد کرنا. یاد کسے کریں گے؟ جو غائب میں ہے. حاضر والے کو تھوڑی یاد کریں گے، جلسہ سامنے میں تمہیں یاد کر رہا ہوں. نادان ہے کہ حضرت، یاد اس کو ہوتی ہے جو غائب سے نظروں سے پڑتا ہے، جو غائب ہے اس کی یاد ہوتی ہے. تو فذکرونی اذکرکم، شریعت کا معنی کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں. کوئی بندے کی نظروں سے اللہ غائب میں ہے، اوجل ہے، تو بندے کو یاد کرنا ضروری ہوا. پھر اللہ بندے کو یاد کرے گا جبکہ اس سے ہر چیز حاضر ہے، اللہ کیوں یاد کرے گا؟ فذکرونی یاد کے معنی ذکر، یاد کرنا، ذکر کے معنی یاد کرنا. اللہ تو ہر چیز کا خالق ہے. اچھا ذکر کون سا ذکر؟ تو دلیل ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے. ایک اور ذکر بھی اللہ کی دلیل ہے کہ مومن وہی ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ کا ذکر آنے سے دل کانپ جائے. مومن کی علامت، اللہ کا ذکر کرے تو دل کانپنا. دل کانپیا تو انہیں مومن کون بول رہا قرآن, پھر وہی قرآن بول رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے, پھر اطمینان کب ملتا ہے بے چین کب ہوتا, قرآن سے ثبوت ہے نبی, قرآن ہی تو کہہ رہا ہے اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے, کون سا ذکر, پھر اللہ کا ذکر آنے سے دل کانپ جاتا ہے وہ کون سا ذکر, وہ کون سا ذکر, یہ کون سا ذکر, پھر دل کو کپانے والا ذکر کون سا ہے, دل کو اطمینان دلانے والا ذکر کون سا ہے, یاد کرنا نا اسے, کیسے یاد کریں, تو صوفیہ کرام خانقاہ والے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں اللہ کے ذکر سے مراد وہ ذکر ہے جو اللہ کر رہا ہے جس سے دل کو اطمینان ملتا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے, جب سے اللہ ہے کیا کر رہا ہے, نہ زمین تھی نہ زمان تھا, نہ مکین تھی نہ مکان تھا, نہ عرش تھا نہ فرش تھا, کچھ بھی نہیں تھا, اللہ ہی اللہ تھا, اس کے سوا کچھ نہیں تھا, عالم عدم قبل کل مراتب داخلیہ غیر مخلوق قدیم احدیت وحدت واحدیت ارکن کے بعد تین مراتب, یہ مخلوق یہ حادث ارواح امثال اقسام, تو کیا کر رہا تھا قبل کن, کیا کر رہا تھا بعد کن, کیا کر رہا ہے, اور ہم کو بھی بول رہا ہے کہ ذکر کرو, تو لہٰذا کہ ہمارا مذکور کون ہے, اس کا مذکور کون ہے, اللہ بھی ذاکر ہم بھی ذاکر, مذکور کون ہے, کس کا ذکر کرے, تو ٹھیک ہے ذکر کرو اللہ, اللہ کا ذکر کریں گے نا اللہ, اللہ کو ہمیں دیکھے گا, سنے نا مولانا سے سمجھے کیا, پھر مذکور کا تمہیں علم و ادراک ہی نہیں ہے ذکر کیسے کرو گے, زبان پر ذکر ہے مذکور سے دل غافل ہے, مذکور نہ فہم میں ہے نہ ادراک میں ہے نہ شعور میں ہے نہ احساسات میں ہے نہ تفکرات میں ہے, پھر تم ذکر کیسا کرو گے, غفلت میں ذکر کر کے خدا کو دھوکہ دیتے ہو, نماز میں حالت نماز میں چار رکعت والی نماز میں دو رکعت کے بعد آدھا تحت پڑھ کے اٹھنا ہوگا, اگر کوئی بھول کر اللہم صلی علی محمد اگر پڑھے گا تو اس کے اوپر سجدے سہو واجب, حنفی مسلک میں, یا اللہ میں کوئی ایسا ویسا ذکر تو نہیں کر رہا تھا جو تو کر رہا ہوش تو کر رہا تھا, اگر کوئی نماز میں دو رکعت کے بعد آدھا تحت کے بعد اٹھنا چاہیے تھا نہیں واجب تھا, تو بجائے بھول کر وہی ذکر کرا جو اللہ کر رہا ہے, اللہم صلی علی محمد بھی نبی پر درود بھیجا اس کے اوپر کیا ہے سجدے سہو واجب ہے, کہ اللہ میں کوئی دوسرا کام تو نہیں کر رہا, تو کر رہا سوچ کر رہا تھا, پھر سجدے سہو کیوں, تو غفلت میں میرے محبوب کا نام کیسے لیا, تیری زبان ذاکر تھی تو غافل تھا میرے محبوب سے, نہ تیرے تصور میں میرا محبوب تھا نہ تیرے ادراک میں میرا محبوب تھا, تجھے میرے محبوب کا خیال ہی نہیں تھا, تو غفلت میں نام لیا سجدے سہو واجب, پھر تو اللہ بولتے دل کانپنا غفلت میں اللہ کا نام لیتا, اس کی قہریت کا اس کی جباریت کا ادراک نہیں, معمولی ظالم کا نام لیا تو کانپا, کسی ظالم کا نام لیا کانپنے لگا, کیوں کانپ رہا ہے, نہیں صاحب اس ظالم سے میں واقف ہوں, اس کے ظلم سے واقف ہوں, اس کا تصور آتے ہی تو کانپنے لگا, اگر میں کسی بنگلور کے ظالم کا نام لوں میرے پاس اثر نہیں ہوگا, تم پہ ہوگا, کیوں تم اسے دیکھے ہیں, آدھونی والے ظالم کا نام لیا میں کانپ جاؤں گا, تم نے کانپ کیوں, میں اسے دیکھا ہوں, اس کے ظلم سے واقف ہوں تو کانپنے لگا, تو اللہ کی قہریت تو جباریت کا جب تک تمہیں اندازہ نہیں ہے, نہ اس کی معرفت ہے نہ اس کا ادراک ہے, پھر ذکر کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے ہو کس کو دھوکہ دے, جب تک خدا کا تم یقین نہیں, غفلت میں بے حضوری میں, ہر چیز کا ایک ذکر ہے, ہر چیز کا ایک کام ہے, جسم کی غذا اناج اجناس, دل کی غذا ذکر الہی, ہمارے اندر روح بھی تو ہے روح کی غذا, جسم موٹا تگڑا ہے سمجھ رہے ہیں آپ, مگر دل کمزور ہے کیا فائدہ, بس دل ہے نا, جیسا جسم کی غذا لازم ہے دل کی غذا بھی ضروری ہے, جیسا دل کی غذا ضروری ہے روح کی غذا بھی ضروری ہے, انسان کے وجود میں ہاتھ پر ہاتھ نظر آتے ہیں, دل نظر نہیں آئے گا, روح نظر نہیں آئے گی, نفس نظر نہیں آئے گا, مگر ان سب کا بھی تو کام ہے, ان سب کو تو بھی اعتدال میں رکھا تو جینے نارمل, اور یہ بھی کمی پیشی ہے تو اب نارمل, ٹینشن میں سکون نہیں چین نہیں, لذت نہیں, عبادت میں نہیں, خدا نہیں, رسول نہیں, کیا نہیں, کیا جائز کیا نہ جائز, ادراکش نہیں. کہہ گئی لیجیے, رہا ترجینے کا مقصد, ایک سانس کے بعد دوسری سانس کس کے لیے لے رہا ہے, تیری ہر حرکت کا مقصد کیا ہے, اللہ دنیا میں کیوں بھیجا ہے. جب تک اپنے مقصد اصلی سے انہیں واقف نہیں ہے کہ جینا بھی کیوں جینا ہے. اور یار معبود کی شناسا ہی نہیں, عبادت کس کی کر رہا, مذکور کا ادراک نہیں, ذکر کس کا کر رہا, منزل کا پتہ نہیں, راستہ کب تک چلے گا. عبادت اصل نہیں ہے, معبود کی رضا اصل ہے. عبادت بھی ایک ذرائع ہے معبود تک جانے کا, ذکر بھی ایک ذریعہ ہے مذکور تک پہنچنے کا. تو انہیں اسباب میں کھویا ہوا ہے, مسبب کو چھوڑ دیا, رزق کی تلاش میں بھاگ رہا, رضا کو بھول گیا. پہلے وہ تو صوفی سینٹر کا مقصد انسان کو بیدار کرنا ہے, اسے اس سے واقف کرانا ہے اس کی جینے کا مقصد کیا ہے, جنت دوزخ یہ سب مخلوق ہی چھ, یہ سب حدیث ہے نا. دیکھیں جی رہا ہے تمہارے میں کون ہے, کون بول رہا, کون دیکھ رہا ہے, کیا ایسا فنا ہو جانا نہ ذکر رہے نہ ذاکر, مذکوری مذکور. دوران ذکر میں میرا خیال میں ذاکر ہوں, ذکر کروں, ذکر ذاکر کو اگر ذکر کے دوران قائل آ گیا مذکور کا احساس نہیں ہوا تو ذکر بھی کروں. نہ ذکر رہے نہ ذاکر, ترک دنیا ترک عقبا ترک مولا ترک تک, توحید مکمل ہے. لہٰذا دوستو یہ کام سیکھنا ہے صوفی سینٹر میں, پریکٹیکل بھی سیکھنا ہے. حصے کائنیاں اپنے جگہ برق ہیں, آج کا دور روایتوں کا نہیں ہے, حقائق کا زمانہ ہے, سائنٹیفک دور ہے. سائنس کا جواب دینا ہے قرآن سے. سائنس زندے کو مردہ کر سکتی ہے, مردے کو زندہ نہیں کرے گی, مگر صوفی مردے کو زندہ کر سکتا ہے. آج کے سائنس کا جواب صرف صوفی ہے. تیری اڑتی ہوئی چیزوں کو قبضے میں لے سکتا ہے, چاروں عناصر کو قبضے میں رکھ سکتا ہے, آگ پانی مٹی ہوا. حدیث قدسی ہے کہ بندہ ایسا کوئی میرا محبوب بندہ اگر قسم کھا لے کسی بات پر کہ فلاں کام ہونا, اللہ اس کی بات کو پورا کرے گا. وہ طاقت سیکھنے کے لیے آنا ہے, مردے کو زندہ کیسا کرنا وہ سیکھنے کے لیے خانخواہ کو آنا, صوفی سینٹر میں آنا. کہ مومن بزدل بن کو نہیں جینا, سب سے بڑا دنیا میں کیا موت کا, موت کو کیوں ڈرے گا, تو زندہ کر سکتے ڈرتا کیوں پھر. دنیا میں بڑا رکھ اس کا بھی مرنے کا نہیں, موت کو نہیں ڈرا سو. تو صوفی موت کو نہیں ڈرنا کیوں, کہ اللہ وہ طاقت دیا ہے کہ مردے کو تو زندہ کر سکتا ہے, تو موت کو کیوں ڈر رہا. اس دیوان کو جیتا اپنے سائے سے ڈر رہا, آفیسر کو ڈرتا, چور کو ڈرتا ہے. ارے کیا زندگی, تو مومن بن کر کیا جنہ کو ڈرتا, شیطان کو ڈرتا, کیوں ڈر رہا, جورو کو ڈر رہا, تو یہ کوئی مومن ہے؟ جتنا ڈر تیرے جورو کا تیرے دل میں اللہ کا ہے کیا, جتنا تو بیوی کے فرمائش کو پورا کرنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے, کبھی رسول کو راضی کرنے کے لیے کبھی سوچا, کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے سوچا. تو آج بیوی بچوں کو راضی کرنے جان کی بازی لگا رہے, راتوں کو نیند جاگ رہے, کیا 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 کر رہے ہیں, کبھی تم نے سوچا خبر میں نہ جورو آئے گی نہ بچہ, خبر میں آئیں گے تو نبی آئیں گے, کبھی نبی کو راضی کرنے کا سوچا, کبھی اللہ کو راضی کرنے کا سوچا, کبھی اللہ کا ڈر دل میں آیا, کبھی نبی کا ڈر دل میں آیا, نہیں آیا. کیوں, تم سے واقف ہی نہیں ہے. اگر واقف ہوتا مقام رسالت سے, مقام نبوت سے واقف ہو جاتا, ہر لمحہ ایک لمحے کے لیے ان سے غافل نہیں ہوتا, ناشکرا نہیں بنتا. کیوں, نبی کے صدقے میں تجھے جان ملی, حیات ملی, سماعت ملی, بصارت ملی, وجود ملا, جو بھی ملا نبی کا صدقہ ملا, انہیں کو بھلا دیا, ان کو راضی کرنا نہیں ہے, تم کو کیسے راضی ہوں گا, میرا محبوب کیسے راضی ہوں گا, کیسے راضی کریں, یہ سیکھنا ہے اور چیز کو دیکھنا ہے. خالی سننے کے لیے نہیں ہے, دیکھنا ہے. فی انفسکم افلات تبصرون, تمہارے نفسوں میں چھپا ہوں کیوں نہیں دیکھتے. کیسے دیکھے, باہر نہیں دیکھنا, اپنے وجود میں دیکھنا. باہر کیا دیکھے گا تمہیں, اس کے تجلیات دکھیں گے تمہیں, تمہارے اندر دیکھو. تم عالم میں کبیر ہے تو دنیا تم عالم میں صغیر ہو, دیکھو نا بھی دکھتا ہے, جبھی تو بول رہا ہے. ایسے گھل مل جاؤ پتا نہ چلے, پانی میں دودھ ملا تو پانی دکھتا کیا, کہ میں دودھ میں پانی ملا دیا میرے ہاتھ سے, مگر مجھے دکھ رہا سو کیا, دودھ. پانی کہاں گیا, دودھ میں گیا, دودھ میں گیا تو دکھ رہا نہیں, دکھ رہا سو دودھ ملا ہے پانی. اتنی خوردیت ہو گئی کہ پانی کا پتا ہی نہیں ہے, ایسا فناتیشے ہو جا تیرا پتا ہی نہ ملے, تیری ہر جھلک میں تیر نظر آتا چلا جائے. تجھے دیکھتا ہوں میں پائے پائے, تو جہاں ہے میری نظر میں ہے, تیرا رنگ ہر ایک شجر میں ہے, تہلو فر بشر میں جدھر دیکھے تو ہی تو ہے, یہ جلوے دیکھنا. ہاں ہر ایک کی نظر الگ الگ ہے, آدھا گلاس پانی ہے آدھا خالی ہے, ایک صاحب بولے آدھا خالی ہے, یہ صاحب بولے آدھا بھرتی ہے, ان کی نظر خالی پہ پڑی ان کی نظر بھرتی پہ پڑی. ان کا دعویٰ برابر ہے کہ آدھا خالی ہے آدھا بھرتی ہے, پہلے نہیں نفی کر رہے ہیں. ایک صاحب بولے نہیں صاحب آدھا ہے آدھا نہیں. تیسرا آیا, کیا لڑ رہے ہیں آپ؟ میں آدھا خالی بول رہا ہوں. تمہیں کیا بول رہے ہیں؟ آدھا بھرتی والا صاحب نہ خالی ہے نہ بھرتی ہے, وہ پانی ہے, آکسیجن پر ہائیڈروجن دو گیسوں کا مجموعہ ہے, گرم کریا, گرم کرتے اڑ گیا, کہاں گیا؟ ایک مقدار تک گرمی پہنچی, ہیٹ پہنچا, پانی کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ نہ ہے نہ گیا. تو اسی طرح میرے بھائی یہ کوشش کرو صوفی سینٹر میں کہ کم سے کم تزکیہ نفس ہمارا ہو جائے. پہلے نفس کی پہچان کر لو, وہ نفس کیا ہے, کتنی قسم کا ہے, انسان کے اندر نفس ہمارا کے کیا کیا صفات ہیں, وہ کہاں ہے, کیا کرے تو انہیں دب جاتا, ہر چیز کو پاک کرنے کے ذریعے ہے. نفس ہمارا کیسے پاک ہوگا, اماگی کیسے نکالنا ہوگا, لوامگی کب آئیں گی, مطمئن کب ملیں گی, ملہمی کب آئے گا, یہ تمام تقاضے جو انسان کے وجود میں ہیں اس کی گرا کھلنا ہے. سارے بیان پنجے کے کریکٹ ہی ہے. محرم کا بیان رمضان میں مزہ نہیں, مگر محرم کا محرم میں مزہ غلط نہیں, وہ جو محل محفوظ ہے اسے بولا جائے, رمضان میں محرم کا بیان نہیں بولنا اور محرم میں روزیاں کا بیان نہیں بولنا. روزی اپنے جگہ پر حق, محرم اپنے جگہ پر حق, گیارہویں بار اپنے جگہ پر, ہمارے کون سے موقع پہ کیا بولنا وہ بولنا, وہ غلط نہیں وہ اچھا تھا محرم میں. مگر کیا تو رمضان کا بیان شروع کر, حضرت ہمیں شہادت کا سنے تمہیں کیا روزیاں کر لی, یہ محرم رمضان میں کیا تھا ہمیں شہادت کا بولے تو حضرت یہ محرم نہ یہ رمضان کا تھا. محرم کے ٹیم کو محرم کریکٹ ہے, رمضان میں رمضان کریکٹ ہے, سو کریکٹ ہے محل دیکھ کے موقع دیکھ کے. تو اسی طرح صوفی سینٹر میں صوفی کا بیان کریکٹ ہے, باقی نہانے دھونے یہ وہ سب باتیں وہ کریکٹ ہی چکا ہوں جمعہ کے خطبے میں, وہ غلط نہیں. باہر نہانا دھونا بھی کریکٹ, وضو بھی کریکٹ, نماز بھی کریکٹ, کیوں؟ قول مصطفیٰ شریعت, فعل مصطفیٰ طریقت, احوال مصطفیٰ حقیقت, اسرار مصطفیٰ معرفت ہے. قول مصطفیٰ کہاں بول رہا ہاں بولو, فعل مصطفیٰ کہاں بول رہا ہاں بولو, احوال مصطفیٰ کہاں بول رہا ہاں بولو, اسرار مصطفیٰ کہاں بول رہا ہاں بولو. چاروں بھی نبی کی صفت ہے, غلط کون سا بھی نہیں ہے, شریعت بھی غلط نہیں, طریقت بھی غلط نہیں, حقیقت بھی نہیں, معرفت بھی نہیں, مگر کس موقع پر کیا بولنا وہ بولنا. ہمیں جمعہ میں سنے سوچا صوفی سینٹر میں سنے تو اتنی دور سے میں کہیں کو آ رہی ہوں کہتے ہیں سب کی کیا بولیں گے, ہمیں حضرت آ رہی سے مقصد صوفیزم, تصوف, بندے کے تزکیے نفس کی تعلیم. انسان کہیں کو جی رہا کس کے لیے جی رہا, اطمینان کے لیے جی رہا, تو مادی چیزوں میں اطمینان نہیں, دولت میں اطمینان نہیں, بیوی بچے میں اطمینان عارضی ہے, اطمینان قلب کے لیے کیا کرنا ہوگا, وہ تزکیے نفس کی تعلیم سیکھ لے کر مسئلے وحدت الوجود سے واقف ہو گیا تو ساری تجلیات کا منظر اللہ چھے, انہیں روتا نہ ہستا, شکر الحمد للہ, شکر میرا کیا ہے کہ تو رو, سب چیز تیری دی ہوئی, میری کیا ہے, جان بھی تیری دی ہوئی, سماج سب تیرے, میرا کیا ہے, پھر میں رونا کہیں کو, غم کہیں کو آتا گو تو غیر کی چیز سے دل لگائے تو جرو میری کیا, نکاح کرا دم گیا ٹوٹ گیا, جرو بیمار کر رو رہا ہے, اللہ کی بندی رہے انہیں کہیں کو دل لگا, دل لگانے سے رونا آیا. غم کہیں کو آ رہا ہے, غیر کی چیز کو دل میں جگہ دیے تو نہیں ختم کر دوں میں, کیا بولے تو مولانا بھی ناراض ہوں گے, وقت بھی لحاظ کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی بھی ہماری وجہ سے کہیں کسی اور کو تکلیف نہ ہو جائے, کوئی پریشان نہ ہو جائے. بات لکھ لی تھی میں, یہ جو بات بھی بول رہا ہوں حضرت کی تائید میں, کیوں حضرت کریکٹ بولے, کیا بولے کہ کبھی بھی تمہیں بلائے تو تین تین ہے تو نہ انہوں مطمئن, نہ انہوں مطمئن, نہ میں مطمئن, اور نہ آئے سو آڈینس مطمئن, کیوں تمہیں کیا کی سننا کو دو گئے تھے, کیا کچھ کرے نا, ہاتھ دھوتے نا بھی تھوڑے حضرت کو سننے کو, تھوڑے حضرت کو سننے کو, تھوڑے فقیر کو سننے کو, فقیر کو ایسے کیا حضرت کے تاش کا ٹائم دینا تھا, مثال بول تو خیر ایک جملہ کا اثر کرا بس سے برات بھر کے بیان سے ہے نا, انسان کے اندر بیداری آ گئی, خوف خدا آ گیا, اس کے ایک جملہ بھی بس ہے, ایک جملہ بھی بس ہے نا. تو لہٰذا اللہ کا ذکر کرتے رہنا, غفلت میں رہنا, ہمیشہ یاد الہی میں دل کو لگائے رکھنا. تو جسم کی غذا اناج ہے, دل کی غذا ذکر الہی ہے, تو روح کی غذا کیا ہے, دعام حضوری ہر لمحہ اسی کی طرف لگا رہے, ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو جائے. ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی دل اللہ کے سے غافل, اس وقت کفر میں زندگی گزری. ابو الحسن شاذلی سکا فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوا تو اللہ کو بھول آیا تو اس وقت تک اس کی زندگی کفر میں گزری گئی. تو سمجھتے ہمیشہ بیدار رہنا, دل کو چیک کرنا کدھر جا رہا ہے. اللہ کے ذکر میں ہے تو شکر الحمدللہ, اللہ تیرا احسان ہے کہ تم مجھے ذکر کی توفیق دیا تو شکر بجا لانا. غفلت پہ رہے تو استغفر اللہ, مجھے معاف کر, میں غفلت میں دنیا میں پھنستا, پھر لوٹ کے اللہ کے ذکر کرا پانا. تو ہمیشہ چلتے پھرتے بیٹھتے بیٹھتے دل کی طرف توجہ رکھو کہ غفلت نہ ہو جائے. شیطان کا کام یہ ہے, شیطان مارتا توڑتا نہیں, کیا کرتا, بندے کو اللہ کی یاد سے غفلت کرتا. مسجد کو بھی جانا کرتا, بھیجتا ہے سر سجدے میں, دل گھر میں کرتا. شیطان کا ہتھیار میں نہیں ہے نا, وہ ہوشیار رہنا ہمیں, وہ بیدار رہنا ہمیشہ, سونے میں جاگنے میں بیٹھنے اٹھنے میں بھی, کہ دل ہمارا کدھر جا رہا ہے, لگا ہے کہ معیار کی طرف, وہ خیال میں خیال تصور میں جما لیے تو کچھ ہمارے جینے کا مقصد پورا ہوتا, ہماری جستجو پوری ہوتی. اور میں کیا ابھی زندگی نہیں جی, کیا دو روزہ زندگی, یہ گوشت ہڈی چمڑے کی کب تک حفاظت کرو گے, کیا ہے اصل چیز جو ہمیشہ رہنے والی ہے, اس کی فکر کرو نا. وہ کیا ہے ہمارا دل, خلد سلیم لے کے جانا نا, کیسے لے جائیں گے, خلق کو تو کیا گوشت کا ٹکڑا, کیا کیا ہے وہ خلق, کیا ہے اس کو جاننا نا, روح کیا ہے جاننا نا. تو خدا کی ذات کا پرتو انسان میں روح ہے, روح کا پرتو دل ہے, دل کا پرتو نفس ہے, اور اسی کا پرتو یہ ہاتھ ہے نا, یہ سایہ محتاج ہے میرے ہاتھ کا, ہاتھ محتاج ہے میرے دل کا, دل محتاج ہے روح کا, روح محتاج ہے خدا کا. یعنی تو لہٰذا ہر گھڑی ہر لہجہ ہر لمحہ اسی کی طرف لگے رہو, دل کو یاد الہی میں دعا حضوری میں لگائے رکھو, ہمیشہ چلتے پھرتے بیٹھتے اڑتے فسما وجہ اللہ, جدھر دیکھو اس کے جلوے ہیں, کیا روپ میں آتی ہوئی, شکر الحمدللہ کا نام. کیوں ہمیں عینیت کو دیکھنا, غیریت کو نہیں دیکھنا. عینیت مقصد ہمارا, عینیت کی طرف رہنا, غیریت کی طرف نہیں رہنا, ہے نا. خدا کی تجلی اس کو ہٹا, پھر بھی خدا کی تجلی ہو رہی ہے, اللہ کا بندہ نہیں, اللہ کو وجود عطا کریا نہیں, تو پیر کے پاس, صوفی کے پاس, کافر بھی مشرک بھی آتا, دعا کرو حضرت کہتا, سر پہ تو اللہ تیرا بھلا کرے گا, اولاد نہیں دعا کرو دیا جا کرتا, کیا حضرت انہوں کافر کو دیا گا, انہوں عینیت کو دیکھو دین زبیریت کو نہیں. تو صوفی کی نظر عینیت پر ہونا, صوفی کی نظر عینیت پر ہونا, اللہ کا بندہ ہے نا, اللہ بھیجنے سے نہ آیا, اب اتنے تمہیں سو بھی کوئی تمہاری مرضی سے نہیں آئے, اللہ تم نہ توفیق دیا گا تو آئے, شکر میں جانا ہے نا.
دنیا سمجھی بھی ہمارے بھی صحیح ہے, وہ تھا اللہ کا سچا دنیا. موت کا وقت قریب آیا, اپنے مریدوں کو بلا کے بولے جاؤ بیٹا, مریدوں نے کہا کیا, کہا دی کوئی کوا ہے نا, اس میں زندگی میں کچھ کبھی کچھ بنا کے کھا لیا ہوں, مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ موت میرے قریب آ رہی, میں اس کے قریب جا رہا ہوں, موت میرے قریب ہو رہی ہے. اس لیے صوفی کانفرنس سے صوفیہ اکرام کی بات کہتا ہوں, بزرگان دین نے بڑے اچھے الفاظ کے اندر بات کہی ہے, ایک ایک قدم چلے تو ایک گاؤں کو پہنچتے ہیں, ایک ایک قدم چلے تو ایک گاؤں کو پہنچتے ہیں, ایک ایک دن گزرے تو قبرستان کو پہنچتے ہیں. یہ صوفیہ کا کلام ہے, بزرگان دین نے اس طرح سے لوگوں کو نصیحت کی ہے کہ بیٹا دیکھ, جب تیرے ایک ایک دن گزر رہے ہیں تو قبر تیرے قریب ہو رہی ہے, تو قبر کے قریب جا رہا ہے. تو بولے کہ دیکھو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ موت میرے قریب ہو رہی ہے, میں اس کے قریب جا رہا ہوں. یہ توا ہے, اس کو میں نے زندگی میں جو نچلا حصہ اس کو دھویا نہیں, وہ آج کے دن کے لیے رکھا ہوں. جب میرا انتقال ہو جائے, کیا فرمایا, جب میرا انتقال ہو جائے اس توے کی کالی کو میرے چہرے پہ لگا دینا, کیونکہ میں کیا چہرہ لے کے اللہ کے سامنے ٹھہروں گا, ہاتھ میں کیا سورج لے کے جاؤں اس کے سامنے. آج ہم ہزار گناہ کرتے, کبھی ایسا تصور ہمارے دلوں میں آتا ہے, ہم ایک بھائی کو جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکا دے رہے, حرام کھا رہے, سینما بھی نہیں ہو رہی ہے, نمازوں سے دور ہیں, کبھی ہمارے دلوں میں ایسے تصور آ رہا, اللہ کا ایک سچا بندہ کیسا ہے. وہ بولتے ہیں کہ میں, میرا جب انتقال ہو جائے, یہ توے کی کالی کو اس لیے رکھا ہوں کہ اس کی کالی کو نکال لگا میرے چہرے پہ لگا دوں, कि मैं क्या सूरत देकर उसके साथ बैठा दूं, और उसके बाद ये जंजीर रखा हो मेरे इंतकाल के बाद मेरे गले में जंजीर खींच के डाल के खींचते हुए कब्रिस्तान ले जाकर कब्र में डाल देना। मैं कहां इस काबिल कि मुसलमानों के कंधे में मेरा गला लगा। अब क्या हुआ, मुख्तसर बात यह है कि एक दिन हजरत का इंतकाल हो गया। हजरत के इंतकाल के बाद उसी झोपड़ी के अंदर उसी मुकाम पे उसी जगह पे मुरीदैन वगैरह पहुंचे, आम लोग भी पहुंचे, सब पहुंचे। पहुंचने के बाद देख रहे हैं हजरत का इंतकाल हो चुका है, इधर तवा है, इधर संजीर है। कुछ मुरीदों को हजरत की वसीयत याद आ गई। हजरत ने वसीयत की थी, क्या करें, तो आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू के बाद इतना पाया, अब हजरत हैं, पीर हैं, हमारे मुर्शिद हैं, अब उनकी वसीयत को अगर हम पूरा न करेंगे तो ये कैसा होगा। हजरत की वसीयत भी तो है, हम नाफरमान में कहीं काम जाए, हम हजरत के फरमा बता रहे हैं। अब उसमें चंद लोगों ने, मुरीदों ने आपस में मशवरा किया, मशवरा करने के बाद इतना पाया कि चलो भाई वो काम कर ही देंगे। तो जैसे ही उस तवे के करीब गए, जोरदार आंधी हवाओं का जोर होने लगा। ऐसी आंधी आई कि एक दूसरे का एक दूसरे को चेहरा नहीं दिख रहा है, और हाथी पे गायब से आवाज आती है, खबरदार मेरे बंदे के खरीब ना जाना, वरना सारी दुनिया को मैं काली कर दूंगा, सिया कर दूंगा सारी दुनिया को। एकदम सब लोग हट गए, दूर गायब से आवाज आती है हाथी पे गायब से, खबरदार मेरे बंदे के खरीद ना जाना, वरना मैं सारी दुनिया को सिया करके रखूंगा। तो फरमाते हैं अल्लाह मखदूम सिन्नानी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं कि जिसको हम अपने जैसा समझते थे वो अपने जैसा नहीं था, खुदा रसीदा था। अहमद जान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यानी असल मेरा मौजू आज औलिया अल्लाह के ताल्लुक से, क्योंकि औलिया अल्लाह ही वो चश्मो चराग है आज जिनकी रोशनी से हमें हिदायत मिलती है, जिनकी रोशनी से हमें हमारी दुनिया और आखिरत संवारने का रास्ता मिलता है। आज लोग औलिया अल्लाह के दर से दूर करते चले गए, उनके चौखटों से दूर करते चले गए, उन खानकाहों से दूर होते चले गए। आज हमें ये नसीहत की बातें मिला दूर हो गई, बहुत दूर हो गए। जैसा कि आज मौजू में मैं एक शख्सियत, एक हस्ती जो हमारे दरमियान थी आज नहीं है, और हिंदुस्तान के अंदर खानकाह तसव्वुफ सूफी क्या है, इल्मे दीन की रोशनी को फैलाने वाले जिनका नाम मुजद्दिद जुनून, कुदवत सालिकी, जुबैद आरिफीन, हजरत मीना सैयद शाह मुहियुद्दीन अब्दुल लतीफ कादरी महवी रहमतुल्लाह अलैह, अल मारूफ बखुद बेयूद, यानी दारुल उलूम लतीफिया हजरत मकान, एक बहुत बड़ा इदारा है, कदीम इदारा है हिंदुस्तान के। जैसे कि उलमा इकराम बुजुर्गानी बैठे हैं जानते हैं, हिंदुस्तान के कदीम से कदीम दरसगाह में कदीम दरसगाह है, कमो पेश उस दरसगाह को कायम हुए 400 साल के करीब का अरसा हो रहा है। वो इदारा है, वो दरसगाह है जहां से हिंदुस्तान के अफवान को इल्म की तिशनगी के लिए बुजुर्गानदीन ने कायम किया, वो भी सरकारी मदीना कादी करने वाले आता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो इदारा कायम हुआ। और हजरत अल मारूफ बखुद बेयूद रहमतुल्लाह अलैह, आज हजरत ही के नाम से बेयूद का नाम खुद बेयूद कहा जाता है। हजरत की पैदाइश 1752 ईस्वी 1207 हिजरी में हुई, लेकिन मुख्तसर क्योंकि वक्त बहुत कदीर है, मैं कुछ हजरत की जिंदगी की हालत ऐसे बताना चाहता हूं जिससे हमारी दुनिया और हमारे आखिर समझ जाए, क्योंकि अगर हजरत की बस सवाली को बगैर बयान करने लगूं तो वक्त काफी नहीं है। मुख्तसर यह है कि हजरत ने बचपन ही में इल्म शरीयत को सीखा। एक बात याद रखना, آج ہندوستان میں ہی ساری دنیا کے اندر جتنے اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں, جتنے بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں, کوئی اللہ کی ولی جاہل نہیں تھے. آج سارے اللہ کے ولیوں کا مشن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ پر رہا. بزرگان دین کیا بات, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت فلاں جنگل میں کوئی اللہ کے ولی رہتے ملاقات کر کے آ جائیں, بولے چلو. اب حضرت سے کہو کوئی صوفی ہے ملاقات کرنا ہے تو دونوں بزرگان آ جائیں, ساتھ شوق ہوتا ہے ملاقات کا. گئے جا کے دور سے دیکھے وہ وضو کر رہے ہیں, پوری طرح سے غور سے توجہ سے دیکھے, اس کے بعد واپس ہو گئے. مریدوں نے کہا حضرت ملاقات کے لیے آئے تھے, ملاقات نہ ہو سکی, کام پورا نہ ہو سکا. حضرت نے کہا جس کام کے لیے میں آیا تھا, جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا. مریدوں نے پوچھا کیا بات ہے, حضرت نے کہا جس کو شریعت کے مطابق وضو کرنا نہ آتا وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے. یہ بزرگان دین یا اولیاء اللہ کے واقعات یا صوفیاء کرام کے واقعات, اللہ کے دوستوں کے واقعات جب ہم شروع کرتے ہیں, ان کے واقعات کی ابتدا ہوتی ہے تو شریعت کے علم سے ابتدا ہوتی ہے. آج ہماری زندگیاں, جیسے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اے صحابیوں بتاؤ یتیم کون ہے, یتیم کون ہے؟ بولے کہ جس کی ماں نہیں ہے, جس کے باپ نہیں ہے وہ یتیم ہے, ماں باپ نہیں ہے اس کے پاس, ماں باپ کا سہارا نہیں ہے. صحابہ کرام کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ماں باپ نہیں ہے وہ یتیم ہے. سرکار مدینہ کا ذکر جو آ جاتا ہم غلاموں کے سردار امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یتیم نہیں ہے جس کے ماں باپ نہ ہو, بلکہ یتیم وہ ہے جس کے سینے میں علم نہ ہو. آج ہماری زندگی یتیموں کی طرح گزر رہی ہے, نہ شریعت کے مطابق ہمیں وصول کرنا آتا ہے. میں بیان کروں گا لوگوں کے لیے, آپ نظر یہ نہیں سمجھنا کہ حضرت کو کسی صوفی کے بارے میں بیان کرنے جاتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے بیانات سننے سے پہلے انہوں نے جو علم شریعت کو کیوں حاصل کیا کہ اپنا وضو صحیح ہو جائے, اپنی نماز صحیح ہو جائے. آج مسجدوں میں بنگلور کی چھوٹی سی مسجد میں 11 سال سے خدمت کر رہا ہوں, افسوس یہ ہوتا ہے, دل کو درد یہ ہوتا ہے, دکھ یہ ہوتا ہے, ہمارے مسلمان نماز پڑھنے کے لیے رکعت باندھتے ہیں, رکعت باندھنا نہیں ہے. دل کو درد دکھ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی اتنی گزر گئی اس نے 2 رکعت نماز پڑھا نہیں سکی, دکھ ہوتا ہے. تو بزرگان دین نے پہلے شریعت کے علم کو سیکھا. کسی بھی اولیاء اللہ کی سوال ہے اٹھاؤ, اپنے وطن کو چھوڑ دیے, ماں باپ کو چھوڑ دیے, سب کو چھوڑ دیے, جہاں جہاں علم سیکھنے کے لیے پتا چلا کہ وہاں پر محدثین بیٹھے ہوئے ہیں, پتا چلا کہ وہاں پر دینی درسگاہ ہے, بزرگان دین بچپن ہی میں سب کچھ قربان کرنے کے وطنوں کو چھوڑ کے چلے گئے. ان میں حضرت قطب بینور علیہ رحمۃ الرضوان کا نام بھی آتا ہے کہ بچپن ہی سے آپ کو علم دین کا وہ شوق اور شوق رہا کہ بینور سے پھر آپ مدراس چلے گئے, مدراس میں علم سیکھ رہے ہیں اور کتابیں پڑھ رہے ہیں, اور کتابیں پڑھتے پڑھتے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف پڑھنے لگے. جب پڑھنے لگے تو کہنے لگے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, میں ان سے ملاقات کرنا اور ان کے پاس جا کے پھر میں علم سیکھنا. حضرت اتنے شوق اور شوق پیدا ہو گیا, اب شوق اور شوق پیدا ہو گیا. اب ادھر والدہ محترمہ اپنے بچے سے دور رہنا نہیں چاہتی, اپنے شوہر سے گفتگو کرنے لگی کہ بچہ کون ہوا باقی العزیز محدث دہلوی کے پاس جانا چاہ رہا ہے. حضرت خود میں بینو علیہ رحمۃ فرماتے ہیں نہیں مجھے وہاں پر جانا ہے, اب تو عزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے پاس مجھے علم سیکھنا. اب بہت ہی گفتگو ہونے لگی. ایک دفعہ پوری طرح سے مدراس سے علم سے فراغت کے بعد جب بینو تشریف لائے, لانے کے بعد اب یہ تھا تشریف لانے والے ہیں, طے یہ تھا جب یہاں سے دلی کا سفر ہونے والا ہے. اس وقت پر حضرت قطب بینور علیہ رحمۃ کے والد بزرگ بشارت میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد محترم اپنے پوترے کو مسجد پہ بٹھائے ہوئے ہیں, سجاد جی کے مسجد پہ بٹھائے ہوئے ہیں. آپ صبح میں فرماتے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ اب دلی نہیں جائے گا, کیونکہ میں بشارت اس طرح سے مجھے محسوس ہوا ہے کہ میرا بچہ مسجد سجاد جی کو سنبھالنے والا ہے. آئے قطب بینور علیہ رحمۃ دارال لطیفیہ میں تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد 1243 ہجری میں حضرت کا تشریف لانا ہوا, اور اسی دن معلوم ہوا کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے پردہ کر چکے, اور اسی دن آپ کے والد محترم اس دنیا سے پردہ ہو گئے. تو شاہ نظیر خود ویلو علیہ رحمت رضوان دارو نتی سیا کے اندر رہے, اور وہاں سے آپ نے صرف 17 دن میں انگریزی تعلیم سیکھی. اس وقت میں, اس دور میں, اس زمانے کے اندر یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان کے اندر, اس وقت پر حضرت نے انگریزی تعلیم 17 دن سیکھا. سیکھنے کے بعد اس تعلیم و تربیت اور اس کے بعد رشد و ہدایت دین و تقدیر کا کام حضرت ایسا کیا کہ ہندوستان کے کونے کونے کے اندر جہاں بھی انگریز لوگ تھے, ایسٹ انڈیا کمپنی کے بڑے بڑے لوگ تھے, یہاں تک کہ آپ کے خطوط ملکہ وکٹوریا کو بھی آپ نے لکھا, اور اس میں آپ نے انگریزی میں لکھا الناس علی دینی ملوکہم, یعنی انسان کا دین اس کے بڑوں سے پہچانا جاتا ہے, یہ بہتر ہے کہ تو اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. یعنی میں کہتا ہوں کہ وہاں سے خود بینور سے بینور کے بتاؤ لگی کہ حضرت مکہ سے ایک دین کا چراغ ہے, چراغ پر چراغ سلپتا رہا, بے حساب علماء کرام آج بھی اس ادارے سے فارغ ہو رہے ہیں, ہندوستان کے کونے کونے چپے چپے کے اندر ایک دین کی روشنی پھل رہی ہے. مختصر یہ ہے کہ حضرت کی ساری زندگی کے اندر کم سے کم 7 لاکھ سے زائد حضرت کی مریدیں تھے. اب چلو بات ہم بینور میں ہے, بینور کے خاصی امام الدین مہکری رحمۃ اللہ علیہ جب قاضی کے عہدے میں فائز ہوئے تو اعلیٰ حضرت نے خط لکھا, خطبہ بیدور علیہ رحمۃ اللہ نے خط لکھا. کیا وہ خط لکھے؟ اے امام الدین مہکری, ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ قاضی کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ بزرگان دین کا ایک خط بھی اگر ہم غور سے پڑھا جائے بے شک ہماری یقیناً دنیا اور آخر سمجھ سکتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ اے قاضی امام الدین مہکری کہ تم قضاعت کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں, ایسا نہ ہو کہ خزاد کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد ہم صوفیوں سے کہیں دوری تو نہیں ہو رہی ہے. اب ہم پھر فرماتے ہیں دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعد نماز مغرب کے اپنے پڑوسیوں کے جو اونٹ ہوتے تھے ان کا دودھ دوہا کرتے تھے دودھ, لیکن جس وقت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کے عہدے میں فائز ہوئے جب بھی اپنے پڑوسی کا یہی خیال کرتے امام الدین مہکری رحمۃ اللہ علیہ خطوط میں تحریر فرماتے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ میری کچھ نصیحت کی ایک بات یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا. کیا فرما رہے ہیں؟ خط کے اندر فرما رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا, کچھ لوگ جن کو ہم دنیا میں عزت والے سمجھتے ہیں, عہدے والے سمجھتے ہیں, اونچے سمجھتے ہیں, وہ قیامت کے دن ذلیل و خوار رہیں گے, اور دنیا میں جس کو ہم ذلیل سمجھتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ بہت اونچے مقام والے ہوں گے. پھر خط تحریر فرماتے ہیں دنیا کی چمک دمک, دنیا کی چمک اور دمک, دنیا کا چہل پہل, دنیا کی مشود نما ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا یعنی آخرت سے کافی لوگ زندگی نہ گزارنے لگے. یہ ذکر کیا فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارے بالکل قریب ہے, ہم اللہ کی طرف رجوع رہے ہر وقت. تو کیا آپ اپنے خط کو قلم بند فرما کے امام الدین مہکری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھے. اسی طرح سے خود میں بینور علیہ رحمان کے بے حساب خطوط, ایک ایک خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں ہمارے بلہاری کے مفتی, یعنی یہ واقعہ تو بتا رہا ہوں کم سے کم 250 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. خود میں بینور علیہ رحمان نے 1280 ہجری میں جو خطوط لکھے بلہاری کے مفتی صاحب خط لکھتے ہیں, فرماتے ہیں وما من دابت فی الارض الا علی رزقها, خط لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ حلال رزق کی کوشش انسان ہر وقت کرتا رہے, اور فرماتے ہیں کہ دنیا سے چلے تو اس کے اوپر خرچہ نہ ہو. پھر اسی خط کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ دیکھو سرکار مدینہ قاضی کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ آیا, تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہے, تو بتائے وارث داروں نے کہ 3 درہم کا قرض ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازے کو تم واپس لے کے جاؤ, میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. تو پھر پسو پیش ہو گئی, لوگوں میں گفتگو ہونے لگی کہ قرض کون ادا کرے گا. حضرت سید علی کرم اللہ وجہ فرمانے لگے کہ میں قرض ادا کروں گا جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض ذمہ داری دینے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض ادا کیا. پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کو تم یہ سمجھو کہ دنیا مومن کا خیر خانہ ہے. پھر خطبہ بیدور فرماتے ہیں اس طرح سے دنیا میں رہو جیسا کہ ہم بیت الخلا کو گئے اور واپس آ گئے. کیا فرمائے؟ جس طرح سے ہم بیت الخلا کو گئے واپس آئے, اس کو گئے بغیر بھی چارہ نہیں ہے, اور جا رہے ہیں تو ہم بیت الخلا کو خوشی سے نہیں جاتے, اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں. دنیا کی طرف قلب اتنا ہی لگاؤ جتنا بیت الخلا میں جا رہا ہے اور اسے واپس آ رہا ہے. تو اس طرح سے بزرگان دین نے جو لوگوں کو رشد و ہدایت کیے ہیں, نصیحتیں جو کیے ہیں, تو واقعی میں ان نصیحتوں کو ہم سمجھنے لگے. حاضر اکرام, اب دنیا سجن المومنین, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا یہ حال ہے, ہم اس طرح سے دنیا میں رہتے ہیں جیسے کہ ہم کو یہی رہنا ہے. گئے ہیں, کل بھی کسی کو دفنا کے آئے ہیں, پھر کل کسی کی نماز جنازہ میں جائیں گے, پھر قبرستان جا رہے ہیں, کفن لپیٹے ہوئے ہیں, میت کو قبر میں اتار رہے ہیں, پھر بھی ہمارا پل ڈر نہیں رہا ہے خدا تبارک و تعالیٰ سے. ہم کیا سمجھتے ہیں مرنے والا تو وہی مر گیا, ہم ایسے رہنا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو مرنا ہی نہیں ہے. لیکن جب الحاق متکاثر کا سورہ پڑھتے ہیں, الحاق متکاثر حتی زرتم المقابر, ان قریب ہے لوگوں کہ تم خبروں کا منہ دیکھو گے. کل سوف تعلمون, تمہیں یقین ہو جائے گا, ثم کل سوف تعلمون, پھر پوری طرح سے تمہیں یقین ہو جائے گا کہ مجھے یہیں پر پہنچنا. اسی لیے سرکار مدینہ قاضی کرنے والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دنیا میں تشریف لائے تو بھی یہی صدایں رہی. جب سرکار مدینہ دونوں جہاں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر شریف میں رکھا گیا ہے, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبہائے مبارک پر جنبش ہو رہی تھی. حضرت علی فرماتے ہیں سرکار میرے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میں نے اپنے کانوں کو میرے آقا کے قریب لے گیا تو سرکار فرماتے ہیں ربی حبی امتی, ربی حبی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے. قیامت کا دن ہوگا, قیامت قائم ہو جائے گی, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, یوم یفیر اللہ من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ماں ہمارے سامنے ہوں گی, باپ ہمارے سامنے ہوں گے, بیوی ہمارے سامنے ہوں گے, بچے ہمارے سامنے ہوں گے, کوئی کسی کا یاور مددگار نہ ہوگا. لیکن اس قیامت کے میدان میں ابھی نام اعمال بولے نہیں گئے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم غریبوں کے آقا جنہوں نے ہمیں پیغام قرآن شریف کا دیے ہیں, یہی ہم غریبوں کے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چار صحابہ اکرام کو بلائیں گے. اے ابوبکر صدیق تم آ جاؤ, اور جہنم کی طرف جو راہ جا رہی ہے, اے ابوبکر صدیق اس جہنم کی راہ کے پاس تم ٹہل جاؤ. کوئی فرشتے اگر میرے کسی امتی کو لے جا رہے تو روک دو کہ میرے امتی کو جہنم کی طرف نہ لے جائے. اے عمر تم ادھر آؤ اور جا کے میزان کے پاس ٹہل جاؤ, میری امتی کے جہاں پر نامہ اعمال بنے جا رہے ہوں گے, اگر میری امت میں کسی امتی کے عمل اگر نیکیاں کم ہو جائے, بدیوں کا پلہ بھاری ہو جائے, میزان کے پاس جائے تم فرشتوں سے کہنا جب تک میں نہ آؤں میری امت کے عمل دھلے نہ جائے. اے عثمان غنی تم آب کوثر کے حوض کوثر کے پاس جاؤ اور وہاں پر ٹہل جاؤ, میری امت کو جب تک میں چاند بھروں کے نہ پلاؤں گا, دنیا میں کوئی نبی کے کسی کوئی انسان کسی نبی کی امت میں واپس آب کوثر پی نہ سکے گا جب تک میں پوری امت نہ پلاؤ. اس کے بعد پھر فرمائیں گے کہ اے علی تم دوزخ کے دروازے کے پاس چلے جاؤ, جہنم کے دروازے کے پاس جاؤ, مالک کے پاس ٹہر جاؤ, اگر وہاں تک بھی میرے کسی امت کو لگے تو مالک سے کہہ دینا جب تک میں نہ ہوں میرا کوئی امت جہنم میں نہیں پائے گا. تو یہی حال سرکار مدینہ قاضی کرنے والا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم گنہگاروں کے لیے وہاں پر بھی مرتبہ ہوگا. تو حاضر اکرام, وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ مغرب کی اذان قریب ہونے والی ہے. مختصر یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں, ہم نمازوں کی طرف لگ جائیں. اس دنیا اور آخرت ساتھ سبق زمین و آسمان کے اندر اور شریعت کے حدود میں نماز سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہوگی. نماز یہ ہمارا فرض ہے. آج اگر میں آپ بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے, یہ صوفی کانفرنس سے بات بتا رہا ہوں, یہ صوفی مشن ہے جس کا 25واں سال جلسہ چل رہا ہے. آج ہمارے میں پیر بنا ہوا ہوں, میرا قلب خدا کی طرف, میں پیر بنا ہوا ہوں, میرے مریدیں بہت ہیں. جب میرا بھی قلب اس کی طرف نہیں ہے تو میرے مریدیں کیا ہیں؟ نماز کا وقت ہو گیا تو میرا دل کھینچتا ہی نہیں مسجد کی طرف, میرا دل دنیا کی طرف دباتا ہے. مریدوں کو دیکھا امیر کبیرہ میں تو ادھر آ رہے نشود دماغ ہو گئی. سرکار مدینہ دونوں جہاں کے شہنشاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر پردہ فرمانے کے دن بالکل قریب ہیں. بخار اتنا شدت کا تھا دونوں جہاں کے شہنشاہ کو کہ یقین ہو گیا کہ میرے پیر مبارک اب مسلسل پہ ٹک نہیں سکیں گے. حکم دے دیا ہے ان کا صدیق مسلسل پہ بڑھ جاؤ, بہت سے لوگوں کا صدیق رضوان آگے بڑھے. اللہ اکبر, بس یہی صدا. دونوں جہاں کے شہنشاہ تڑپ گئے, دونوں صحابہ کو بلائے, دراؤ اور ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے, ہاتھ رکھے, اور صحابہ فرماتے ہیں میرے سرکار کے کانوں پہ جب اللہ اکبر کی صدا ہوئی تو سرکار اپنے حجرے سے ہم دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے, پیروں کو گھسیٹتے ہوئے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دونوں جہاں کے شہنشاہ کے پیر زمین پہ ٹکتے رہتے, گھسیٹتے ہوئے مسجد میں نماز ادا کی, نماز ادا کی. یہی نہیں, اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی اب اس واقعے کو بولوں گا تو پھر سمجھتا مغرب کی اذان نماز ہو جائے گی. مختصر سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, مختصر بتا رہا ہوں, سمجھ لینا چاہیے بات کو, کہ وہ بلا کے واقعات کے بعد جب ان ظالموں نے مکے پر مدینے پہ حملہ کیا, مسجد نبوی میں اونٹوں کو باندھا, گھوڑوں کو باندھا, صحابہ کو مارنے لگے, تو صحابہ مسجد نبوی اور مدینہ چھوڑ کے دور چلے گئے. سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مسجود کی طرح کر کے دیوانے کی طرح کر کے رہنے لگا, تو یزیدیوں نے کہا یہ کوئی دیوانہ ہے, چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دیے. سعید بن مسیب فرماتے ہیں 3 دن تک میں مسجد نبوی میں رہا, کوئی صحابی نظر نہیں آتا, یزیدیوں کا بہت دور ہو چکا. 3 دن تک فرماتے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ, مجھے برابر جب عزا کا وقت ہوتا تو عزا کی آواز آتی, نماز کا وقت ہوتا اللہ اکبر نماز پڑھانے کی آواز آتی, میں اس آواز کی اقتداء میں نماز پڑھے گا. سعید بن مسیب فرماتے ہیں 3rd دن میں سوچ لیا ہو سکتا میرے کوئی صحابی کہیں چھپے ہوں گے. اب عزا کی آواز 3rd دن آنے لگی تو سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آواز کی لہر کو پکڑ کے میں چلنے لگا. فرماتے ہیں آواز کی لئے کو پکڑ کے میں چلنے لگا کہ وہ آواز کہاں سے آ رہی, میرے کوئی صحابی کو بلا دوں. تو سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اس آواز کی لئے کو پکڑنے لگا وہ آواز مزار رسول سے آ رہی تھی, تو فرماتے ہیں کہ 3 دن تک میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر شریف سے مزار شریف سے 3 دن تک میں نے آسان کی آواز سنی اور 3 دن تک آپ کے اختیار میں نماز سنی. الانبیاء و احیاء فی قبورہم یصلون, تمام اولیاء کرام کی قبروں میں حیات ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, تمام اولیاء اللہ کی قبروں کے اندر حیات ہے. خود بھی میرے رجا نے اللہ کا واقعہ مغرب کا کہیں تو نہیں آخری بس خود بھی بیدور علیہ رحمہ خود تو ہے کسی کو نہیں معلوم, خود تو ہے کسی کو نہیں معلوم تھا خود بھی بیدور علیہ رحمہ. تو ایک دن اپنے مریدوں سے بولے کہ دیکھو میں حمید الدین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے زیارت کے لیے جا رہا ہوں. بزرگ کا مشن دیکھو کیسا تھا, ان کی زندگی کے حالات دیکھ رہے, وہ رہتے بھی تو ہر وقت اللہ کو یاد رہتے, جاتے بھی تو بھائی اللہ کے دوستوں کے پاس آتے. بولے کہ میں حمید الدین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. ان کو معلوم ہے, زمین پہ رہنے والوں کو معلوم ہے کہ اندر والا حیات ہے, سمجھ رہے. تو ان مریدوں میں سے ایک مرید نے کہا سرکار جب آپ جانا ہو تو مجھے بھی تھوڑا آواز دی, میں بھی آتا ہوں. تو کیا ہوا کہ حضرت جب سفر شروع کیے بیدر سے لاگو شریف جانے کا, تھوڑا سا ذہن سے بات نکل کے اس مرید کو بلا, حضرت سفر کرتے کرتے کسی ایک قصبے میں پہنچے, وہاں رات میں بیان کیے, تو حمید الدین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ قبر میں آرام فرما رہے, ذکر ہو رہا خانقاہ قطب مینار میں, ناگور میں حضرت مزار کے اندر ہے, ذکر قطب مینار میں ہوا اور حضرت کا سفر قصبے میں ہوا, حضرت مزار میں سے بشارت میں